تفسير: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. ان آیات میں یہاں سے جو شروع ہو رہی ہیں اللہ رب العزت جو ہے یہ توجہ دلا رہے ہیں مردوں کو اور سوسائٹی کو کہ وہ متعلقہ کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں. یعنی وہ عورت جو بیوہ ہو چکی ہے یا یہ کہ اس کو طلاق دی جا چکی ہے تو اب اس کے راستے میں عام لوگ جو ہیں وہ رکاوٹ نہ ڈالیں. حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند عاصم بن عدی نے طلاق رجعی دی مگر رجوع نہ کیا یہاں تک کہ پوری عدت گزر گئی. تو عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے. میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا. جو پہلا شوہر تھا اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا, اس کا بھی پیغام آیا عدت گزرنے کے بعد, طلاق رجعی تھی وہ رجوع کر سکتا تھا, عدت کے دوران اس نے رجوع نہیں کیا. اس کا پیغام آیا اور لوگوں کے بھی نکاح کے پیغام آئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا پہلے شوہر سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ حدیث جو ہے اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ چونکہ عام سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ روٹ کر اگر گھر آئی ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ میکے والے جو ہے نا بعض اوقات عورت کے گھر بسانے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. بعض اوقات دوست احباب یا سوسائٹی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں, شوہر ایسا ہی ہے. اور بعض اوقات عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے پہلے شوہر کے بعد پاس واپس چلی جائے نا. تو کبھی باپ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی بھائی کی, کبھی ماں کی, کبھی کوئی بہن, کبھی کوئی بہنوئی, مختلف لوگ جو ہیں اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو وہ آزاد ہے کہ جہاں پسند سے کرے, جہاں بھی چاہے پسند سے اپنی سے نکاح کر لے. اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر کو یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. کیا کہا؟ فلا تعدلوهن, تم اڑنگے نہ ڈالو, تم رکاوٹیں نہ ڈالو, تم جو ہے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ کوئی ایسی اندرونی سازش یا کوئی جوڑ توڑ کی نوعیت ہوتا ہے نا بعض خاندانوں میں اور برادریوں میں جہالت کی وجہ سے, کہ پھر وہ جو ہے وہ عورت کو نہیں چاہتے کہ وہ عورت کا کہیں بھی اور نکاح ہو. یعنی خود تو عدت گزرنے دی, رجوع بھی نہیں کیا, کہیں اور بھی نکاح نہیں ہونے دے رہے. تو یہ صحابی کی مثال بڑی خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جائے, کہتے میں نے قسم بھی کھا لی غیرت اور غصے کی وجہ سے. ایک تو پہلے شوہر کو برا بھلا کہا, قسم کھائی کہ اس اپنی بہن کا نکاح اب تیرے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. کیونکہ طلاق کسی کو رجعی ملی بھی ہے, یعنی طلاق دی بھی ہے شوہر نے پہلی ہے یا دوسری, اور عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے. عدت گزر گئی تو اب رجوع کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ نکاح کرنا ہوگا نا, نکاح, تجدید نکاح. تو اب تو نکاح ہونا ہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے پہلا شوہر رجوع دوبارہ پیغام دیتا ہے تو اس سے ہو جائے, یا کوئی بھی پیغام دے دے کہیں بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب پیغام دیا تو بھائی نے کہا کہ نہیں, قسم کھا کر کہا کہ نہیں نکاح ہونے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی, مجھے بخاری کی روایت کے یہ الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا حکم جب ہمارا عمل زندگی کا کوئی ایک اور ہو اور اللہ کا حکم کچھ اور ہو تو ہمیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, نہیں میرا اب یہ ارادہ ہے. آیتیں ایک طرف رہتی ہیں, اللہ کے نبی کی سنت ایک طرف رہتی ہے, اور پھر کیا ہے کہ لوگوں کے عمومی زندگی میں معاملات جو ہیں وہ مختلف رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام کے تمام معاشرے کو اور سوسائٹی کو جو ہے نا جھنجھوڑا ہے, اور کہا ہے کہ تم رکاوٹیں نہ ڈالو کہ وہ عورتیں اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. بعض اوقات عورتیں بہت چاہتی ہیں کہ اپنے بچے ہیں, ان کا شوہر ہے, ان کا گھر تھا, وہ بس جائیں, لیکن سوسائٹی یا رشتے دار جو ہیں اس کو نہیں بسنے دیتے. اور بعض جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے کہ اگر تم گئی تو قتل کر دیا جائے گا, ہے نا. تو یہ جہالت ہے. اس زمانے میں عرب میں بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی یہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے, کیونکہ اگر کسی عورت کو کسی شوہر نے طلاق دی ہے, عدت پوری ہو گئی, تو اب شوہر کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, پہلے شوہر کی انا کا, وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں سسرال والے یا وہ شوہر کہ ہماری یہ جو بہو تھی کبھی آج یہ کسی اور کی بہو بنے یا کسی اور کی بیوی بنے, تو پھر وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں یا نئے شوہر کو قتل کر دیتے ہیں. ایسی آپ اخبارات میں خبریں جو ہیں وہ پڑھتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہ کرو. اور کیوں کہ اب وہ اپنے کسی زیر تجویز شوہر سے جب نکاح کرنا چاہتی ہے, اور طریقہ کیا ہے, اذا ترادوا بینہم, جو آپس میں رضامند ہیں وہ راضی ہیں کہ کر لیں, بالمعروف معروف کے مطابق, یعنی انہوں نے جیسے سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ آیا, رشتہ قبول کر لیا اور اب وہ رضامند ہیں. اب پہلے شوہر کو یا لوگوں کو یہ کوشش نہیں کرتے پھرنا چاہیے کہ وہ اس عورت کے لیے کوئی رکاوٹیں کھڑی کرے کہ اس کو کوئی بھی آدمی قبول ہی نہ کرے, ہے نا. تو اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ذالک یوعظ بہ, یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. کیا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ تم میں سے جو کوئی بھی جو ہے وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والا ہے. تو بڑی خوبصورت چیز کی طرف یہاں پر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے جو ہیں انہی کو یہ نصیحت اثر کر سکتی ہے نا. وہی ایسا کریں گے نا کہ وہ روڑے نہیں ڈالیں گے, روڑے نہیں اٹکائیں گے. تو یہاں پہ یہ شرط جو ہے نا کہ اذا ترادوا بینہم, رضامندی کی شرط, یہ بڑی اہم ہے. اور خاص طور پہ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے نا. یہ جو آیت ہے کہ اذا ترادوا بینہم, کہ اب عورت جو ہے وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے, وہ راضی ہے, دوسرا بندہ راضی ہے, لیکن عورت جب راضی ہے تو پھر کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. تو یہ بھی ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے, بہت سی حدیث ملتی ہیں, ہے نا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا بتا رہا ہے کہ عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم ٹھہرایا. اب کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جمیلہ کو ان کے پہلے شوہر حضرت آصف نے دوبارہ جب نکاح کا پیغام بھجوایا, تو اس وقت جو ہے حضرت جمیلہ حضرت آصف ہی سے نکاح کرنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ پہلے شوہر سے نکاح کر لیں, لیکن ان کے جو بھائی تھے جو وقتی طور پر غصے اور غیرت کی وجہ سے حضرت آصف سے نکاح نہیں ہونے دینا چاہتے تھے, تو یہ آیتیں نازل ہوئی نا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماکل کے بجائے جمیلہ کی رضا کو مقدم رکھ کر اس کے مطابق قرآن میں حکم نازل کر دیا, ہے نا. تو نکاح کے سلسلے میں اسلام نے عورت ہی کی رضا کو مقدم رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوہ یا متعلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے. اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری کیوں کر اجازت دے؟ تو آپ نے فرمایا, اس کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہے. یہ حدیث بخاری کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا, یا رسول اللہ کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے, آپ نے فرمایا اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں شوہر دیدہ تھی. شوہر دیدہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے شادی ہو چکی تھی, پھر طلاق وغیرہ یا بیوہ یا جو بھی تھا, اور میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، جو میرے باپ نے نکاح کیا میں پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر میں رسول اللہ کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر ڈالا، منسوخ کر دیا۔ اسی طرح اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، اسے بھی ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پھر اگر خاوند نے اس سے صحبت کر لی تو اس کے عوض اسے پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ پھر اگر ان میں جھگڑا ہو جائے تو جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو بادشاہ اس کا ولی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ولی بھی ہونا چاہیے، اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال عورت کی کا راضی ہونا جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عورت اس پر جو ہے وہ رضامند ہو، اور اس کو وہ جو بھی رشتہ ہے اس میں اس سے بھی مشورہ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو ہمارے بعض علاقوں میں جیسے گائے بھینس بکری کی طرح جیسے کسی کو کہیں پہ چھوڑ دیا جائے، عورتوں کو اور بچیوں کا جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا، تو مشورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حق دیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اس کا پھر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اصل بات کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا کہ تنگ کرو کہ عورت کا کہیں نکاح نہ ہو، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ دوسرے کو نہ تنگ کریں۔ یہ بڑی خاص چیز ہے کہ مختلف طریقے سے تنگ کرنا۔ تو جو اونچی ناک والے لوگ ہوتے ہیں وہی کیا کرتے ہیں کہ اغوا کیا، پھر فرار یا چوری یا قتل، مختلف راستے یا دروازے جو ہیں وہ سوچتے ہیں۔ تو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھنے والے جن کے اندر ایمان موجود ہے تو وہ کیا کریں گے، ذالکم ازکا لکم و اطہر، تو یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرا طریقہ ہے کہ عورت کی حسب مرضی نکاح کی راہ میں رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے تو پھر ہی ہے نا کہ خاندان اور پھر معاشرے میں بہت سی برائیاں پیدا ہوں گی، پھر کیا ہوتا ہے خفیہ روابط لڑکیاں یا عورتیں قائم کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر کیا ہے کہ زنا ہے یا پھر اغوا ہے، ہے نا، اس طرح کی بہت سی وارداتیں آپ جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی اعلان کر دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ آیات جو ہیں ہماری عملی زندگی کے لیے بہت اچھی رہنمائی دیتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے تمام معاملات جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے سائے میں اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ گزرنے چاہیے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ عورت کا نکاح ہو جانا ہے نا، کیونکہ جب عورت کا یا مرد کا نکاح ہوتا ہے تو معاشرے میں پاکیزگی آتی ہے، اور مرد اور عورت کو اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جب جائز ذریعے ملتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر برائیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، بے حیائی اور برائیوں کے لیے مواقع ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو خوب پتا ہے کہ نکاح جو ہے اگر عورت کا پہلے شوہر سے ہو جائے اور کسی دوسرے سے نہ ہو یا کسی بھی دوسرے سے ہو، یعنی نہ تو پہلا شوہر رکاوٹ ڈالے نہ گھر والے رکاوٹ ڈالے، تو جہاں بھی اس کا نکاح ہو، تو اس سے اصل مقصد کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے نفوس کی طہارت ہوگی، تمہارا نفس جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ معاشرے میں بھی پاکیزگی جو ہے وہ آئے گی، ستھرا ماحول ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ والوالدات یردن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضا، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں، دو سال دودھ پلائیں۔ تو اب یہاں پہ دودھ پلانے سے متعلق، رضا سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت میں رضا سے متعلق اکٹھے بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضا تک دودھ پیے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں باپ کی چاہت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کے دودھ پلانے کے لیے جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا رضامندی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اور وہ کتنی ہے، 2 سال۔ تو وہ عورت جو متعلقہ ہے اس پر اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے۔ کب؟ جب طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت اس کی یہ رضا جو ہے وہ پوری کرے، تو عورت کو دودھ جو ہے وہ پلانا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگلی بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ تو اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہے۔ اور کھانا کپڑا وہ کس طرح سے دے گا؟ اس معاملے میں دستور کا لحاظ کرے گا۔ دستور کا لحاظ جو ہے وہ کیسے، یعنی شوہر کی حیثیت اور عورت کی ضروریات اور مقام کے حالات پیش نظر رکھ کر فریقین فیصلہ کریں گے کہ عورت کو نانفقہ کے طور پر کیا دیا جائے۔ یہ ہمیں دوسری بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ یعنی عورت کا نانفقہ یا اس کا جو بھی روٹی کپڑا ہے اس کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایسے ہی نہیں کہ وہ جو ہے ایسے ہی کچھ صحیح طرح سے ذمہ داری کو پورا نہ کرے، بلکہ کیا معروف سوسائٹی کا جو عرف ہے، جو جس جگہ وہ رہ رہے ہیں، جیسے شہر کی ضروریات مختلف ہیں، گاؤں کی ضروریات مختلف ہیں، اب یہاں کی ضروریات مختلف ہیں، پاکستان یا انڈیا کی ضروریات جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو وہاں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ عورت کو نان نفقہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ تھی دوسری بات۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها، مگر کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ فریقین میں سے کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، نہ بچے کے بہانے سے ماں کو یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور نہ بچے کی آڑ لے کر باپ پر کوئی ناروا دباؤ جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو اب یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی عورت کا نان نفقہ ہے وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہو، یا پھر عورت کو جو کچھ دیا جائے وہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ آپس میں کسی کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے یا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تدار والدتم بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ تو یہاں پر جو جس چیز پر توجہ جو ہے تو دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ماں جو ہے بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، تو ماں کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ارد گرد کے لوگ یا خود باپ کی سسرال والے یا باپ کی طرف سے جو ہے وہ ماں کو تنگ کیا جاتا ہے، یعنی دودھ پلانے کے لیے اس کو صحیح سے بچے کے کپڑے یا ماں کے کپڑے یا اس کا نان نفقہ کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں پوری کی جاتی۔ تو یا یہ کہ اب عورت کو پتہ ہے کہ باپ جو ہے وہ بچے کو دودھ پلوانا چاہتا ہے مجھ ہی سے، تو وہ اس کو پھر تنگ کرے، زیادہ مطالبہ کرے کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے، زیادہ کپڑے چاہیے، اس کی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے اس سے وہ مطالبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر توجہ دلا رہے ہیں کہ بچہ ماں باپ کی مشترکہ متاع ہے، تو آپس کے مطالبات ایسے نہ ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ بھاری لگنا شروع ہو جائے، بلکہ کیا ہے کہ اس طرح سے تم لوگ آپس میں معاملہ جو ہے وہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مشفقانہ کیفیت ہو آپس میں آپ کی. اگر آپ الفاظ پر غور کریں نا، والد اور مولود لہو، دونوں الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ والدات، اور یعنی اس والدات توجہ دلائی نا عورت کے لیے، ہے نا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والد کو چھوڑ کر المولود لہو کہا. والد بھی تو یہاں پہ کہہ سکتے تھے نا اللہ رب العزت، لیکن مولود اللہ یہ کہا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ خاص انداز ہے، یہ خاص طرز ہے، اور یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ شفقت کا اظہار کیا جائے کہ قبول کرنا، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے. اب جس کا بچہ ہے تو اسی باپ کی یہ ذمہ داری ہے نا نان نفقہ کی. تو اب ایسا نہ ہو کہ باپ جو ہے نا اس کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ بھاری ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا، یہ ماں باپ اور دونوں کے اشتراک سے بچہ پیدا ہوا نا. اگر بچے کی پیدائش میں، اس کی تولید میں ماں کا حصہ ہے کہ وہ والدہ ہے نا، تو باپ کا بھی تو حصہ ہے کہ باپ کا ہی بچہ کہلاتا ہے نا، بچہ تمہارا ہے نا. والد کی بجائے کیا کہا؟ مولود اللہ، کہ جس کا بچہ ہے. تو اولاد یا نسب جو ہے وہ باپ ہی سے چلتا ہے، تو جب بچہ تمہارا ہے تو ذمہ داری خرچ کی بھی تو تمہاری ہوگی نا، پھر تمہیں یہ بھاری کیوں لگتا ہے؟ بعض اوقات جو ہے جیسے طلاق ہو گئی، عورت کو طلاق دے دی، اب بچے بھی ہیں، تو شوہر سالوں سال نہیں پوچھتے کہ بچوں کا نان نفقہ، ذمہ داری ادا نہیں کرتے نا، اور اگر کرتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف یہاں پر جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگ جاؤ. لا تدارا، ہے ہی نہیں نقصان. یہاں سے بات کو شروع کیا کہ تکلیف ہے ہی نہیں، نہ ماں کو کہ بیٹا اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. تو آپس میں ہنسی خوشی سے دونوں ذمہ داری ادا کرو. ٹھیک ہے، یعنی آپس میں تم دونوں کا نبھا نہیں ہو سکا، لیکن اب بچے کو تو نقصان نہ پہنچاؤ نا، اور بچے کا ہی خیال کر لو کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بچہ ہے اس کا، تو اچھا معاملہ کرو. اور ساتھی کا وعلی الوارث مثل ذلک، ساتھی فرمایا ایسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی اگر باپ مر جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہوگا اس کو یہ حق جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا کہ بچے کے باپ کی وفات کے بعد یہ پوزیشن، یہ ذمہ داریاں، یہ حقوق، یہ جو بھی ضابطے ہیں نا، یہ بچے کے وارث پر بھی ہوں گے کہ وہ جو ہے اس کو پوری طرح ادا کریں. پھر فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادِ مِنْهُمَا فَتَشَاوَرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اب جو ہے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال کی مدت کے اندر ہی اندر بچے کا دودھ چھڑا دینے کا مرد اور عورت مل کر فیصلہ کر لیں تو بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں. یہ بات بھی کوئی جو ہے وہ ایسی غلط بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ آپس کی رضامندی اور پھر مشورہ، یہ چیز ہے اہم، کہ جو کچھ بھی کریں آپس کی رضامندی سے کریں اور مشورے سے کریں. مثلا اب ماں معذور ہے، کسی بھی وجہ سے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ٹھیک ہے، یا بچے کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ماں کا دودھ اس کو نہیں پلایا جا سکتا، تو آپس کے مشورے اور رضامندی سے دودھ چھڑانے میں جو بچے کی مصلحت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کی بہتری کس میں ہے، تو پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے تو طلاق ہوئی نا، تو اب آپس میں لڑنے کے بعد اب وہ لڑائی کا جو تختہ مشق ہے وہ بچے کو بنا لیا جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا آگے ایک اور عام بات بھی پتہ چلتی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ماں کے سوا دوسری عورت کا دودھ پلوانے کا بھی انتظام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر باپ یا بچے کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے کے مجاز ہیں۔ تو اس طرح کرنے میں جو ہے وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطی کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ شرط کیا ہے؟ کہ بچے کی والدہ سے دینے دلانے کی جو بھی قرارداد ہے اس کو تم پورا کر دو، یعنی اب ماں کی بجائے بچے کی مصلحت کے لیے کسی اور انا وغیرہ سے یا دائیا سے دودھ پلایا جا رہا ہے، اب اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کی جو بھی اجرت مقرر کی گئی ہے وہ پوری پوری ادا کر دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ماں کے ساتھ بھی پہلے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا، ہے نا، کسی دوسری سے پلا رہے ہو، اگر اس کے ساتھ کچھ ابھی رہتا ہے اس کا معاملہ کلیئر کر لو، یا یہ کہ دوسری کو جس سے تم پلوانا چاہ رہے ہو اس کے ساتھ جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کو جو ہے پورا پورا ادا کرو، یعنی اس کو مقررہ اجرت دو۔ اگر تم نے اجرت نہ دی تو پھر کیا ہوگا کہ گناہ ہوگا۔ ماں آتائی تم بالمعروف، معروف کے مطابق۔ تو ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے یہاں پہ کہ جس عورت کو بھی دودھ پلانے پر رکھا جائے اس کا معاملہ، اس کی تنخواہ، اس کی اجرت پوری صفائی کے ساتھ طے کی جائے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، اور جو بھی مقررہ اجرت ہو، طے شدہ ہو، اذا سلم تم پھر وہ اس کے سپرد کرو۔ ماں آتے تم، جب تم اس کو دو تو بالمعروف عرف کے مطابق، پھر یہ نہیں کہ جھگڑا کرو، لڑائی کرو اور کہو کہ ہم جو ہے نہیں دے سکتے یا ہمارے لیے دینا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو یہاں پر کیا بات بتانا مقصود ہے کہ تمہارا کھلا، تمہارا چھپا، تمہارا ظاہر غائب سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ تو تمہارے دلوں کے حال، ارادے، نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ اگر کسی نے بھی دودھ پلانے یا چھڑانے کے مذکورہ جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی کی یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور کیا ہے، یعنی تمہیں ان اعمال کی جو ہے وہ جزا یا سزا جو بھی ہے وہ دی جائے گی۔ تو اس چیز کی طرف یہاں پر جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ تھے بچے کو دودھ پلانے کے مختلف جو ہیں وہ احکامات۔ تو پہلے نکاح، طلاق ہے، اور پھر عدت ہے، پھر الا ہے، پھر حلالہ ہے، جو بھی سارے احکامات آپ نے پڑھے، اب اس کے ساتھ ہی بچے کے دودھ پلانے کے بھی احکامات ہیں۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، کہ مرد اور عورت کے جب احکامات کا، اور طلاق اور عدت، اور اگر مرد نے تو طلاق دے لی، اب عورت کمزور جان ہے تو اس کو بھی کہا نہیں تم کھلا لے سکتی ہو اگر تم چاہو، تمہارے لیے بھی ایک راستہ ہے، ہے نا، اور پھر اس کو سخت کر دیا کہ روز آئے دن یہ طلاق نہ ہو تو حلالہ، اتنا ہی اس کو آسان نہیں رکھا کہ لوگ اس کو ایک مذاق بنا کر رکھیں تاکہ لوگ جو ایسا کریں ایسی سزا ملے کہ باقی لوگ اسے عبرت پھر حاصل کریں، ہے نا۔ اب اس دوران بچے بھی ہیں نا، ماں باپ تو الگ ہو گیا، بچے ہیں، ان کا کیا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ دودھ پلاتا بچہ، اگر پلانے والا بچہ، اور بعض اوقات باپ آ کر چھین کر لے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو پہلے ماں کا ذکر کیا دودھ پلانے میں، بعد میں جو ہے وہ باپ کا ذکر کیا، ہے نا۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ وہ جو چھوٹا بچے ہیں، بچے جو ہمارے فیوچر ہیں، اور آج کے جو بچے ہیں وہ ہماری کل کا، ہمارا مستقبل ہیں، اور جس سے ہماری قوم بنے گی، تو ان کو جو دودھ پلانا ہے اس میں جو ہے وہ ماں باپ کو سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ عربوں کو دیکھیں، عربوں کے ہاں جیسے ہمیں وہاں پہ بھی ہمیں بحرین میں ہم 8 سال رہے، کچھ عرصہ ہم سعودیہ میں بھی رہے شادی سے پہلے، تو کیا تھا کہ ہاسپٹلز میں جب ڈلیوریز ہوتی ہیں نا تو جو مختلف دائیز ہیں نا، دایا، ان کے نام اور فون نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں ان کے ریٹ بھی، اگر آپ اپنے بچے کو چاہیں تو ان کو دے دیں. اور بعض دیہی علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں, وہیں پر بچے کو لوگ دایا کے سپورٹ کر دیتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کہ اس کی ساری کیا ہے تفصیلات, اور پھر وہیں پہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کسی اور سے دودھ پلانا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جو ہے بھیجا گیا کہ وہ کھلے علاقے میں جا کر وہاں کی صحت, آب و ہوا, عربی زبان, سب چیزیں, اثرات جو ہیں وہ لاتی ہیں نا. تو اس زمانے میں بھی وہاں رواج تھا, آج بھی وہاں پہ یہ رواج ہے تو کہ اس کو دودھ پلانا. اور یہ کہ آج کل تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی اس لیے بھی زیادہ بچے خدمت نہیں کرتے یا ان کی اتنی عزت نہیں کرتے کہ وہ فیڈر پی کر پیدا ہو رہے ہیں بچے اور پرورش پا رہے ہیں, ماں نے اپنی چھاتی سے بچوں کو لگایا ہی نہیں نا. تو وہ جیسے ابھی کینسر کی ریسرچ بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو کم چانسز ہیں بریسٹ کینسر کے بنسبت ان ماؤں کے جو دودھ نہیں پلاتی. تو دوسری بات یہ کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلائیں گی تو یہ بھی آپ نے ریسرچ پڑھی ہوگی کہ وہ بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے, زیادہ صحت مند ہوتا ہے, بیماری کے جراثیم کم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ بچہ زیادہ خوش و خرم بھی رہتا ہے. اور ایک فطرت سی ہے, میں آپ نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا کہ بچے کی جب بھوک کا وقت ہوتا ہے نا, خود بھوک لگی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا, دوسرے کا نہیں چلتا, لیکن آپ کے جو دودھ ہیں آپ بریسٹ ہے اس میں دودھ آنے لگ جاتا ہے, ادھر سے بچے کی بھوک کا وقت ہوتا ہے, ادھر سے دودھ آ کر بہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بچہ جو ہے نا میرا بھوکا ہے. ویسے بھی ماں کو تو احساس ہوتا ہے نا, لیکن ایک ایٹومیٹیکلی جو سسٹم ہے نا اتنا خوبصورت ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے. اور میں تو اکثر اس بات سے سوچتی ہوں کہ اسی بہانے جو ماں اگر مصروف ہے کام کر رہی ہے تو دو گھڑیاں بیٹھ جاتی ہے, اس کی ٹانگیں سیدھی وہ کر لیتی ہے, اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے, وہ بیٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اور ہم اپنی مصروفیت اور کاموں میں ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ بچے کو, آج کل تو ہم جب فیڈر پلانا جن لوگوں نے شروع کیا تو کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں فیڈر میں سہولت رہتی ہے, ہم کہیں پارٹی میں گئے ہوئے ہیں, کہیں ہم بازار ہیں, کہیں فنکشن میں, تو مشکل نہیں ہوتی, بچہ پیچھے سے فیڈر پی لیتا ہے, ورنہ یہ کہ پھر اس کے بہانے میں بچے کے ساتھ بندھی رہتی ہوں, ہے نا. ہم اپنی سہولت کی وجہ سے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری جسامت ٹھیک نہیں رہتی اگر میں دودھ پلاتی ہوں نا, تو اپنا اسمارٹنیس کے لیے اور اپنا اپنے جسم کی جو فگر جو ہے ہماری اس کو ایک بیوٹیفل شیپ کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں یہ دودھ پلا سکتے نا. تو حالانکہ اللہ نے جو یہ سسٹم بنایا ہے اور یہ بچے کا ہم پر حق ہے اور ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے. اور بہرحال اگر کسی سے پلوانا چاہتے ہیں تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے, لیکن پھر بھی ایک عورت کا دودھ, اور وہ ایک نیک عورت ہو اور وہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی, تو اس کے اثرات زیادہ اچھے ہوں گے بنسبت ایک گائے یا بھینس کے دودھ سے جو ہم بچوں کو پلاتے ہیں. اور گائے اور بھینس کے دودھ کی ریسرچ, اور ایک وہ بچہ جس نے ماں کا دودھ پیا تھا, یہ بھی ریسرچ سامنے آئی کہ وہ بچے زیادہ ذہین نکلے بنسبت اس کے جو کہ عام دودھ جو ہیں وہ پیتے ہیں. پھر وہ کبھی کہتے ہیں یہ پتلا دودھ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ موٹا گاڑا ہے اور اس سے بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا. تو اور پھر ہم کتنے ٹونک اور کتنی فوڈ اور کتنے بیبی فوڈ اور چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں بچے کو دینے کے لیے, لیکن ایک پرفیکٹ جو اس چیز ہے وہ کیا ہے کہ مکمل دو سال بچے کو دودھ پلایا جائے. اور اگر اسے پہلے بھی کوئی چھڑانا چاہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن حولینی کاملینی مکمل دو سال جو ہے بچے کا دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے جو کہ سب کو جو ہے ماں کو بھی اور باپ کو بھی ادا کرنا چاہیے. اچھا, اس سلسلے میں ہمیں اور بھی اس کی تفصیلی جو بھی احکامات ہیں ہمیں اور بھی ملتے ہیں کہ مثلا جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ کی جو مدت ہے پلانے کی وہ کیا ہے کہ 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے, کہ دودھ پلانے کی ویسے پوری مدت تو 2 سال ہے کہ اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے, لیکن بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 30 مہینے میں یعنی 2.5 سال کے عرصے میں بھی دودھ پلا دیا تو پھر بھی احکام رضاعت کے ثابت ہوں گے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو پھر اس کے بعد دودھ جو ہے پھر نہ پلایا جائے, یعنی اس وقت تک جو ہے وہ پلایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اور رائے تھی. تو بہرحال اصل چیز کیا ہے کہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کی طرف جو ہے وہ حسن خوبی سے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو کچھ بھی بنا انسان جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے, اور اللہ سے ڈر کر اپنے معاملات زندگی کے جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا, تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. یہ عدت جو ہے یہ ان عورتوں کے لیے ہے جن سے مطلب ان کے شوہر جو ہیں وہ کیا ہوا کہ فوت ہو گئے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ روکے رکھیں. تو اب یہاں پہ روکے رکھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اس مدت میں جو ہے نکاح نہ کریں, اور روکے رکھنے سے مراد زیب و زینت سے روکنا بھی ہے. حدیث میں واضح طور پر یہ احکامات ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے زیور پہننے سے, مہندی سرما خوشبو خضاب لگانے سے, بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ آ گئے نا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روکے رکھیں, تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ مرد کے فوت ہو جانے کے بعد جو ہے وہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے, لیکن اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے, اور یہی مدت بیوہ کے سوگ منانے کی مدت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا بجز خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا, اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں نہ ہم سرما لگائیں نہ خوشبو نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنے, الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو. البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے کوئی جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو قسط الاظفار, یہ خوشبو کی ایک قسم تھی, کہ ہم پھر وہ لگا سکتے ہیں, اور ہمیں نیز جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا نہیں. پھر تیسری بار آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے نفی ہی میں جواب دیا. پھر فرمایا اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے, جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی, اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی. تو یہ ہے کہ کتنی عدت ہے اور عدت جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ منانی چاہیے. تو پھر کیا ہے اس کے بعد کہ فائزہ بلغنا اجلہن, پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں. تو اب جو ہے یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے, معروف طریقے سے ان کو کرنا چاہیے جو بھی کریں. یہاں پر جو ہے فی ما فعلنا فی انفسنا, فعلنا فعل سے ہے کہ وہ کیا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ زیب و زینت جو ہے وہ کریں گی تو وہ بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ پہلے اسے روک دیا گیا نا. عورت عدت کے دوران زیب و زینت تو نہیں کر سکتی, اب عدت ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, بلغنا اجلہن, عدت ان کی مکمل ہو گئی, اب وہ کیا کریں, اب وہ جو عدت کے جو احکامات تھے اور عدت کی جو پابندیاں تھیں اب ان سے اٹھ گئیں, اب وہ زیب و زینت کر سکتی ہیں. فعلنا کی تعریف سے یہ پتا چلتا ہے. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے فعلنا فی انفسہن کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں فیصلے کا حق اب رکھتی ہیں کہ کہیں کہاں کرنا ہے نکاح اور کریں کہ نہ کریں کیا کریں ہیں اپنی ذات کے معاملے میں جو کچھ بھی چاہیں فیصلہ کر سکتی ہیں. پھر کیا ہے کہ جو بھی اب وہ فیصلہ کریں تو کیا ہونا چاہیے بالمعروف معروف کے مطابق ہونا چاہیے. وہ میک اپ کر رہی ہیں وہ زیب و زینت کا اہتمام کر رہی ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں یعنی وہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے. شوہر فوت ہو چکا ہے اب ان کی رہائش کیا ہو ان کا نکاح ہو یا نہ ہو وہ جو پابندیاں تھیں ان پر سوگ کی وہ بھی اب ختم ہو گئیں تو اب ان کو جو ہے وہ کیا معاملات کرنے ہیں. وہ جو بھی معاملات کریں اس بات کو مت بھولیں کہ ان کو جو ہے وہ معروف طریقے سے معاملات کو طے کرنا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہہ دیا واللہ بما تعملون خبیر کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی جو ہے وہ خوب خبر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہو. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس سے خوب جو ہے وہ خبردار ہے. تو اب یہاں پر جو چیز توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو ایک بیوہ عورت ہے اس کے جذبات کا احترام بھی اور یہ کہ ایک دوسرے کے جذبات کا بھی احترام. ایک طرف سے یہ کہ عورت جو ہے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے کچھ سال اور مدت گزاری ہے اور ایک لمبا مدت ہے انسان جب میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں اور اتنا قریب جیسے کہ جسم اور لباس. تو اب کیا ہے کہ اب یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر فوت ہوا اور بیوی نے فوراً نکاح کی دوسرے کی پلاننگ کرنی شروع کر دی یا نکاح کے لیے پینگیں بڑھانی شروع کر دی یا وہ تیار ہو رہی ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ہاں پابندی جو ہے اس کی وہ کرے. تو ایک مرے ہوئے کے لیے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں درد مندی کے اور جو غم زدگی کے وہ ایک بیوہ پر جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. اب دوسرے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ بیوہ ہوتی ہے دوسری طرف بعض اوقات عورتوں کو نا عزت کے مسائل نہیں آتے اس طرح تو لوگ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اس طرح نہیں کہ اس کے دل پر چوٹ لگائیں یا باتیں کریں تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ اب اس کا عام معاملہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی آتی ہے کہ پوشیدہ طور پر نکاح کی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے نا کہ اس کا مکمل پختہ ارادہ ہی کر لیا جائے. ہاں ہمدردی کے طور پر اگر کوئی جو ہے وہ ایسا کلمہ کہا جا سکتا ہے جو اس کی مطلب اس کی جو بھی غم ہے اس کو دور کرے. اس سلسلے میں جو ہے وہ عدت والی عورتوں کے بارے میں جو ہے نا اشارے کنائے سے پیغام کسی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایسے پیغام دے سکتے ہیں مثلا کہ کہنے والا کہے کہ میرا بھی کہیں نکاح کا ارادہ ہے یا یوں کہے کہ ابھی تم ماشاءاللہ جوان ہو. تو اس طرح اشارتاً پیغام سنا دینے میں یہ مصلحت ہے کہ کوئی دوسرا پیغام بھی نہ کہیں دے دے اور اس سے بڑھ کر اگر کہیں تو یہ چیزیں جو ہیں پھر حرام ہیں اسلام میں جائز ہی نہیں ہیں. تو معروف کی شرط بڑی اہم ہے کہ سوسائٹی میں وہ چیزیں عرف کے لحاظ سے رواج کے لحاظ سے جو ہیں وہ کیسی ہیں. تو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرو گے میں اس کو خوب جو ہے وہ جانتا ہوں. پھر فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے میں ظاہر کرو خواہ دل میں چھپاؤ دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعائدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو. یعنی اگر کچھ بھی کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرو. تو اب یہاں پر یہ جو بات ہے وہ کیا ہے کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عزت کے زمانے میں اب عورتوں کے ساتھ نکاح کی پلاننگ نہیں ہو سکتی. جیسے سوسائٹی میں اور ایسے مرد ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور وہ اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے مرحوم بھائی کے لیے تمہارے اندر ہمدردی کے محبت کے جذبات ہونے ہی چاہیے. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے, شفقت کرنے والے. یہ جانوروں کا گلہ نہیں ہے نا, جانوروں کا ریوڑ نہیں ہے کہ ادھر جنازہ اٹھا اور ادھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے کہ ہمیں جو ہے نا نکاح کرنا ہے. تو نکاح کا اگر کوئی طالب بھی ہے, نکاح چاہتا بھی ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ اشارے کے طور پر زبان سے کوئی بات نکالے, یا دل میں نکاح کا ارادہ ہو. تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خفیہ طور پر جو ہے کوئی پختہ پلاننگ کر لے, یا خفیہ طور پر جو ہے وہ کوئی اور معاملہ جو ہے وہ طے کر لے. تو یہاں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور اشارے سے کرنے کا, جیسے میں نے آپ کو ایک تفسیر کے جملے سنائے ہیں ابھی کہ ماشاءاللہ تم ابھی جوان ہو, یا یہ کہ میرا بھی کہیں نکاح کرنے کا ارادہ ہے, تو یہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن کیا ہے کہ خفیہ وعدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کتنے محبت کرتے ہیں انسان کے ساتھ, کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی. علم اللہ انکم ستذکرونہن, ہے نا, ایسا ہے ہی نا کہ بیوہ ہوگی تو لوگوں کے دل میں خیال آتے ہیں کہ جوان ہے اور ابھی اس کی ظاہر شادی ہوگی, اور مختلف لوگ جنہوں نے شادی جن کی ہونی ہوتی ہے وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری کیوں نہ ہو جائے. تو یہ تو ہوگا کہ تمہیں اس کا خیال آئے, لیکن دیکھو خفیہ پلاننگ نہ کرنا. الا ان تقولوا قولا معروفا, اگر کوئی بات کرنا معروف طریقے سے, یعنی اپنی ماں کے ذریعے اشارے کا ارادہ جو ظاہر کرنا ہے, یعنی یہ کہ خود جا کے مل رہے ہیں, ویسے ملنا ٹھیک نہیں ہے, ہے نا, تو یہ ساری باتیں. اور پھر ساتھ پھر توجہ دلا دی کہ ولا تعظم عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. تو نکاح کی پلاننگ, زیور, کپڑے, جیولری, جو کچھ بھی پلاننگ ہے, یہ اس وقت ہونی چاہیے جب عدت جو ہے وہ پوری ہو. یعنی دل میں خیال آ سکتا ہے, دل میں یاد کر سکتے ہیں, اور ارادہ اشارے کنائے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن اس کی باقاعدہ پوری پلاننگ نہیں کرنی. اگر پلاننگ کی تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر پکڑیں گے. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک نکاح کی گرہ نہ باندھنا, باندھنے کا ارادہ نہ کرنا, حتی یبلغ الکتاب اجلا, جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے. وعلموا, اور خوب جان لو, ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ, کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے, لہٰذا اس سے ڈرو. فاحذروا, اس سے ڈرو, یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نے جو ہے وہ باقاعدہ نکاح کا پوری پلاننگ اور تیاری کر لی تو پھر کیا ہے کہ اس پہ تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. وعلموا, اور خوب جان لو, ان اللہ غفور حلیم, کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. یعنی چھوٹی موٹی اگر خطائیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرتا ہے, لیکن اگر لوگ بڑی خطائیں کریں تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑنے والا بھی ہے. تو یہ ہیں وہ آیات, اور ان آیات کے آخر میں اللہ کی دو صفتیں خاص طور پر آئی ہیں, غفور حلیم. یہ کس لیے آئی ہیں؟ کہ جو بھی شرعی طور پر جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز یہی ہے کہ تم اللہ کے قانون کا احترام کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, اور ایسا نہ ہو کہ یہ ڈھیل تمہیں دھوکے میں ڈال دے. وہ غفور بھی ہے, وہ بردبار بھی ہے, لیکن اس وجہ سے درگزر کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اپنے دلوں کو بھی تقویٰ کے مطابق رکھنا, اور اپنے عملوں کو بھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر تمہاری جو ہے وہ پکڑ ہو جائے. اور اگر آپ ان پوری آیات کو دیکھیں گے جو پیچھے سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تو آپ یہ بات خاص طور پر نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو بیان کرتے ہوئے, آپ وہاں سے لے لیں 221 سے, جہاں سے نکاح کا ذکر ہو رہا ہے نا, تو وہاں پہ جو ہے 221 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے نا, اور مشرق لوگ جو ہیں یہ شرک جو ہے وہ کیا کرتا ہے تمہیں آگ کی طرف بلاتا ہے. پھر آپ آگے چلیں, پھر اللہ تعالیٰ نے 2:22 کے آخر میں کہا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی نکاح کا جو معاملہ ہے یا کسی کے ساتھ تعلق جو قائم کرنا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈھکے چھپے ادھر ادھر غلط طریقے سے, یا یہ کہ اس میں تم ایمان کا بھی سودا کر لو. یاد رکھنا کہ اللہ جو ہے نا پاکیزہ لوگوں کو, اچھے عقیدے والوں کو, ایمان لانے والوں کو, توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا پھر وہاں پہ جو ہے پھر آگے اگلی آئے جو ہے 2:23, اس میں پھر کیا ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہہ دیا کہ بیویوں کے پاس جیسے چاہو آؤ, تمہاری کھیتیاں ہیں, ان شے تم جیسے چاہو تم کرو, ساتھ یہ پابندی بھی لگا دی کہ وَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اللہ سے ڈرتے رہنا اور خوب جان رکھنا کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے نا. کیونکہ جب نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان اس وقت حدود سے بعض اوقات باہر نکل جاتا ہے, حدوں کو توڑ دیتا ہے, حلال حرام کی تمیز اور جائز ناجائز کی تمیز, ایمان اور شرک کی تمیز, سب حدیں توڑ جاتی ہیں. کہا کہ پھر کہا کہ نہیں, اللہ سے ڈرنا بھی اور جان رکھنا کہ تمہیں اس سے ملنا ہے نا, پھر اللہ بتائے گا یہ تم نے کیا کیا نا. پھر اگلی آیت میں پھر کہا واللہ سمیع علیم, اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے, ہے نا. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے اس میں پھر واللہ غفور حلیم, پھر یہی آیت کی طرف توجہ دلائی کہ وہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. پھر اگلی آیت میں بھی دوبارہ یہی صفت ہے, غفور رحیم, اس سے اگلی آیت میں پھر سمیع علیم. پھر اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کے مڈل میں 2:28 کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کن یومن باللہ والیوم الاخر, اگر ہو تم اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے تو ہو نہیں سکتا کہ تم جو ہے نا غلط کام کرو. اگر ہو تم ان کننا, یہ خاص طور پر جو ہے یہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا تم واقعی تمہارے دلوں میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے. اگر ہے تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ تم یہ نکاح ہے, طلاق ہے, عدت ہے یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں تم زیادتیاں کرو ایک دوسرے پر نا, کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا, ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر آگے آپ چلیں, پھر جہاں پہ طلاق کا ذکر ہے پھر وہاں پہ یہی ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے, ہے نا, پھر اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. پھر سوسائٹی کو بھی بیچ میں ڈالا کہ دو گھر, ایک گھر ہے, دو میاں بیوی ہیں, لڑ رہے ہیں, اجڑنے والا ہے, تو تم کیا کر رہے ہو, تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم جو ہے آپس میں اب ان کے اندر ایک کردار ادا کرو کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے, اور اللہ کی حدود کو قائم کرنا اہم ہے بنسبت اس کے کہ تم تماشائی بن کر جو ہے وہ رہو. پھر آئے 2:30 میں دوبارہ پھر یہی بات کہ اگر تم دوبارہ نکاح کرو تو یہ یاد رکھنا کہ حدود قائم رہنی چاہیے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کی حدود قائم ہو اور ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی حدود اور اللہ کی آیات جو ہیں وہ نافذ ہوں. پھر جو ہے آیت نمبر 2:31 کے آخر میں وَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت 2:32 میں بھی ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ, ہے نا, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور آخری جو یہ آیت ہے 2:33, اس کے آخر میں پھر کیا کہا وَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اسی طرح سے جو ہے وہ آیت 2:35 کے آخر میں بھی یہ کہ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. تو دراصل کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سب کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ آ جائے نا, تو کیا ہے کہ بات نکاح کی ہو یا طلاق کی, عدت کی ہو یا کہ الا کی, خلا کی ہو یا کہ حلالہ کی, کوئی بھی ہو, پھر انسان جو ہے نا وہ غلط کام نہیں کرتا. دودھ پلانا ہے یا نہیں پلانا ہے, جو بھی معاملات ہیں, تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے گھروں میں ہم غلطیاں نہ بھی کر رہے ہوں, لیکن اگر سوسائٹی میں ہمیں کہیں بھی اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے سریحن کے لوگ غلطی کر رہے ہیں, ہمیں ان کو جا کے سمجھانا چاہیے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل صرف مسجد کے علماء کو, امام کو اور امام مسجد کو سیکھنے چاہیے, عام پبلک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عام پبلک کا اس سے تعلق نہیں ہوگا تو کیا ہے کہ پھر گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی ان مسائل کو سیکھیں اور اس کو پھر جتنا آگے ہم بڑھا سکتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.